Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa la tankihu al-mushrikati hatta yu'min. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار صدق اللہ العظیم. آج ہمیں بیان تو کرنا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 218 تک, جہاں پر کچھ آیت قتال ہیں, کچھ حج اور عمرے کے مسائل ہیں. اور کچھ اور بھی مسائل ہیں, لیکن آج ہم نے ان آیات کو چھوڑ دیا, بلکہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 سے آج ہم بات شروع کریں گے, اور وہ حکم نکاح مشرک کا ہے. آیت نمبر 221 میں مشرک کی نکاح کا حکم ہے. آیت نمبر 222 کے اندر خواتین کے مخصوص ایام حالت حیض کا ذکر ہے. اس کے بعد طہارت اور پاکیزگی کا کچھ بیان ہے. مسجد قبا کے لوگوں کا. اور اس کے بعد آیت نمبر 225 کے اندر یمین لغو کا بیان ہے. پھر آیت نمبر 227 میں ایلا کا ذکر ہے. ایلا ایک اصطلاح ہے. جب ہم اس آیت پر آئیں گے تو اس پر بات کریں گے. پھر آیت نمبر 228 میں طلاق کی عدت کا ذکر ہے کہ عورت کی جو طلاق کی جو عدت ہے وہ کیا ہوگی. پھر آیت نمبر 229 سے لے کر 231 تک, بلکہ 232 تک طلاق کا ذکر ہے, طلاق کے احکامات, اور اسی کی زمین میں خلع کا بھی ذکر ہے. تو سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں نکاح مشرک سے. مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کیا مسلمان عورت کے لیے کسی مشرک مرد سے نکاح کرنا یا کسی کافر مرد سے نکاح کرنا جائز ہے؟ اسی طرح کسی مسلمان مرد کے لیے کسی کافر یا مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کو منع کر دیا. اس آیت کا شان نزول, پہلے دن جب بات ہوئی تھی حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ان کے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عناق نامی عورت سے کچھ تعلقات تھے, پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئی. تو کسی وجہ سے, کسی کام کی وجہ سے ایک دفعہ حضرت مرشد کا مکہ مکرمہ جانا ہوا, تو عناق نے ان کو دعوت گناہ دی. تو اس پر حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پھر تم سے نکاح کر سکتا ہوں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت طلب کی, تو یہ آیت نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کوئی چیز نہیں بچی، اور انبیاء کے معجزات میں اور فرق یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نبی کی زندگی ختم ہوئی معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے لحن داؤدی دی لیکن وہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے عصا اور ہاتھ کا، وہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے بہت سارے معجزات دیے، ان میں سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کریم ہے، اور وہ قرآن کریم آج تک ویسا ہی ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز نبوت کی خالص نہیں، کوئی چیز خالص نہیں، اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اور مسلمانوں نے، کہتے ہیں نا کہ بہت سارے کافروں نے مسلمانوں کے حالات کے بارے میں لکھا، صحابہ کرام کے بارے میں، کہ یہ دنیا کی جاہل ترین قوم تھی، کوئی بھی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کہ ایسی جاہل قوم ہے، کسی کی بات تو مانتے نہیں، لہذا کون ان پر حکومت کرے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنے کے بعد یہ حضرات ایسے ہو گئے کہ دنیا ان کا مزاج دیکھ کر چلنے لگی، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور اس کے مرتب کردہ جو قوانین تھے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں پارلیمنٹ، قانون سازی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ لوگ نادانی میں بات کرتے ہیں، یہ واقف نہیں ہے اسلامی تاریخ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے قوانین مرتب کیے کہ آج بھی اگر دنیا کی کامیاب حکومتوں کا جائزہ لو تو اس کے پیچھے ویلفیئر کے جتنے لا ہیں انہیں بیشتر ممالک کے اندر آج بھی عمر لا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برطانیہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا ریٹن کانسٹیٹیوشنز نہیں ہے، جس کا آئین تحریری طور پر نہیں ہے، جو زبانی طور پر چیز طے ہو گئی بس طے ہو گئی، وہاں پر بھی ویلفیئر کے جتنے لا ہیں ان کو عمر لا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بڑی قانون سازی کی اور بڑے قوانین بنائے اور ان پر بڑی محنت سے اور بڑی کامیابی سے ان پر عمل بھی کیا۔ صحابہ کرام کو بھی دنیا کی ضرورت تھی، آج کل کے حکمرانوں کے اور حکومتی مناصب پر صرف حکمرانوں کے نہیں، بیوروکریٹ اور دوسرے لوگوں کے آج اللے تللے دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تھی تو ان کے اخراجات بیت المال کے ذمے تھے، تو ایک دفعہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو حور عین دیکھنی ہے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے، دیکھیں اللہ تعالی نے دنیا میں بھی ان کو حور عین دے دی تھی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ حلوہ بنایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیسا بنایا، تو کہیں گے میں کچھ پیسے بچا لیتی تھی، مہینے کے آخر میں 3 درہم یا 2 درہم جمع ہو گئے، تو میں نے یہ میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا تھا، حلوہ بنا لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں درخواست دی کہ میرے وظیفے میں 2 درہم کم کر دیے جائیں۔ اس وقت وزیر خزانہ جو تھے، خزانے کا جو قلمدان تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل سے پہلے یہ معلوم کرتے تھے کہ اس خواہش کے آگے کے آڑے کوئی اللہ کا حکم تو نہیں آ رہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اس کے آڑے تو نہیں آ رہا، اگر کوئی مشورہ اور کوئی اللہ کا حکم آڑے آ رہا ہوتا تھا تو اپنی خواہش چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے، یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔ تو آج کل جو لو میرج کو رواج دیا گیا، میں تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پسند کی شادی ایک الگ چیز ہے اور ضد کی شادی ایک الگ چیز ہے۔ آج اگر کسی مسلمان مرد کو کے کسی غیر مسلم خاتون سے کوئی تعلقات ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جناب اہل کتاب سے تو شادی کرنے کی اجازت ہے، تھی ابتدا اسلام میں، یہ تو حضرت عمر نے منع کیا، ان کو کس نے حق دیا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلے کا یہ فتویٰ نہیں ہے، صحابہ کرام نے اجماع امت سے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ان سے شادی نہیں کی جائے گی. اور قرآن کریم، اور ویسے بھی اہل کتاب کے لیے شرط یہ کہ وہ موحد ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوں. آج کل کے اہل کتاب کا میں توحید کہاں ملتی ہے؟ ذرا ڈھونڈیے. اگر کوئی ایسی کوئی مثال، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگی، لیکن عام طور پر جو مسائل سامنے آتے ہیں اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو اہل کتاب کی جو شرائط ہیں. تو لہذا آج مسئلہ یہی ہے کہ کسی مسلمان مرد کے لیے کسی غیر مسلمہ سے شادی کرنا وہ جائز نہیں، اور اسی طرح کسی غیر مسلمان عورت کے لیے غیر مسلم مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ مسئلہ بالکل دو ٹوک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظری ہے، ہم کہتے ہیں یہ تنگ نظری نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے اور اعلیٰ بچیل بصیرت ہے. اور قرآن کریم کی واضح آیت ہے، جب واضح آیات آ جائے تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث ہو تو اس حدیث کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. یہاں تو صرف خواہشات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے. تو صحابہ کرام نے ترقی اسی وجہ سے کی، اور دنیا ان کے مزاج پر چلتی رہی، دنیا ان کے مزاج کو، ان کے حالات کو دیکھ کر دنیا اپنے فیصلے، اپنی پالیسیاں بنائی کرتی تھی، اور آج اس معاملات اس کے برعکس ہیں. تو اگر کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس آیت نمبر 221 کا اچھی طرح مطالعہ کر لینا چاہیے. اور میں جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. کم از کم کم از کم دن میں کچھ وقت، کچھ وقت، چاہے وہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کی تلاوت کے لیے نکال لینے چاہیے. اگر کبھی دل نہ چاہ رہا ہو تو اوپری دل سے اس کی تلاوت کر لیں، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں. خیر، یہ تو آیت نمبر 221 کے ذیل میں کچھ باتیں آ گئیں. تو اس میں حکم یہی ہے کہ مسلمان مرد کے لیے غیر مسلم سے عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور غیر مسلم مسلمان عورت کے لیے کسی غیر مسلم مرد کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے. مسلمانوں کا، انسانوں کا جو نسب ہے وہ مردوں سے چلتا ہے. اگر مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرے گا تو وہ اپنی پوری نسل، اپنی آنے والی نسل کو غیر مسلم کے حوالے کر دے گا. بچہ تربیت تو ماں کی گود سے پاتا ہے، تو وہ وہی عادتیں سیکھے گا جو مشرکانہ عادتیں ہوں گی، اس کے عقائد بھی ویسے خالص نہیں رہیں گے. اور مسلمان عورت ہو تو کیا مسلمان عورت غیر مسلم بچے پیدا کرنے جننے کے لیے ہے، یا غیر مسلموں کے بچے پالنے کے لیے؟ یہ تمام چیزیں دینی غیرت کے بھی خلاف ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 222 ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى تَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. کہ بتا دیے کہ جب خواتین حالت حیض میں ہوں تو اس وقت ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں. یہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اس سے مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں. تو جو چیز نقصان پہنچانے والی ہو، اگر یہ نقصان نہ بھی ہوتا تو بھی مسلمان کے لیے تو قرآن کا حکم کافی ہے. یہ آج جب تک موجود ہے جب تک یہ حکم باقی ہے، اور یہ آیت قیامت تک رہے گی، لہذا یہ حکم بھی قیامت تک رہے گا. حالات کی وجہ سے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے بعد آیت نمبر 225، اس کے اندر یمین لغو کا ذکر ہے. قسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک انسان جان بوجھ کر کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کا تذکرہ تو 7ویں سپارے میں آئے گا سورہ مائدہ کے آخر میں. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خامخواہ قسم کھاتے ہیں، تو اگر کسی کو خام کا قسم کھانے کی عادت ہو, اس کا کلام قسم بن گیا ہو, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اس پر کسی قسم کے احکامات جاری نہیں ہوتے, وہ یمین لغو ہے, بیکار ہے. تو اس میں بتا دیا اس آیت میں کہ اللہ تعالی بیکار کی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے, اس پر احکام مرتب نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالی ان چیزوں پر مواخذہ فرمائیں گے جو کام تم انجام دو گے. اور اس کے بعد والی, اور یمین کے اندر حکم یہ ہے قسم کا, اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے تو اس کے بعد تو کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ بہت گناہ کی بات ہے, ایمان کا بھی خطرہ ہے, اور ایسے آدمی سے برات کا اعلان کیا گیا, کیونکہ جرمانہ تو اپنے آدمی سے لیا جاتا ہے, دوسرے سے تھوڑی لیا جاتا ہے, کفارہ لے کر ختم ہو جاتی بات. یہاں تو اس کے لیے صدق دل سے, سچے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی آدمی قسم کھا رہا ہے, اس کا گمان تو یہ ہے کہ میں قسم سچ کھا رہا ہوں لیکن حقیقت میں غلط ہو گئی. مثال کے طور پر فرض کریں, میں نے یہ, میرا خیال یہ ہے کہ آج کے دن طارق صاحب یہاں آئے تھے, حقیقت یہ ہے کہ وہ کل آئے تھے, آج نہیں آئے, مجھے مغالطہ لگا, لیکن میں نے اتنا وسوخ سے, اور مجھے یہ بات ایسے یاد آ رہی تھی کہ میں نے قسم کھا کے کہہ دی کہ ہاں وہ واقعتاً آئے تھے, لیکن جب بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ نہیں آئے, تو میں نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں کھائی. اس قسم کا مجھے کفارہ دینا پڑے گا, اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 10 فطرے دینے پڑیں گے, یا تو ان کو جوڑے دیے جائیں یا ان کو 2 ٹائم کا کھانا کھلایا جائے. اور اگر یہ نہ ہو, اس کی استطاعت نہ ہو, تو پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے, لیکن پہلے روزہ نہیں ہے, پہلے اس کے اندر 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا ہے. جب انسان ایس قسم کھائے گا نا اور اس کفارے پر عمل کرے گا, تو پھر آئندہ قسم کھاتے ہوئے وہ سوچے گا, کیونکہ وہ اس آیت پر ہمیں بات کرنی تھی, ہم نے وہ آیت مؤخر کر دی. یسألونک ماذا ينفقون, اس سے آیت نمبر 220 اور 219 جس کے اندر مال خرچ کرنے کا ذکر ہے. تو جب انسان کا مال خرچ ہوتا ہے نا, تو پھر وہ اس میں احتیاط سے کام کرتا ہے. تو اسی لیے بعض بزرگوں نے مشورہ دیا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا, نماز کی پابندی نہیں ہوتی یا قسم کھانے کی عادت ہو گئی ہوتی ہے, جھوٹی خام خواہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں, اگرچہ اس قسم پر احکام تو مرتب نہیں ہوتے, لیکن اپنے اوپر لازم باندھ لیا کسی آدمی نے کہ اگر میری نماز قضا ہو گئی تو میں اتنے روپے صدقہ کروں گا, اور اس صدقے پر عمل کرنا شروع کر دے, تو انشاءاللہ نماز کی پابندی اس کو ہو جائے گی. اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر 227 جس کے اندر ایلا کا ذکر ہے. ویسے تو ایک انسان جب کسی عورت سے نکاح کر لے تو وہ نکاح باقی رہتا ہے, اور نکاح ختم ہوگا یا تو زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال کی وجہ سے یا طلاق اور خلع کی وجہ سے, اور کوئی صورت نہیں ہے نکاح کے ختم ہونے کی. لیکن اگر کسی آدمی نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, یہ قسم کھا لی, للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, تو اگر وہ کوئی آدمی اس قسم کو پورا کرے, 4 مہینے تک قریب نہ جائے, تو 4th مہینے میں طلاق ہو جائے گی اور قسم پوری ہو جائے گی. لیکن اگر بیوی سے رجوع کر لے, ازدواجی تعلق قائم کر لے, تو قسم ٹوٹ جائے گی اور نکاح برقرار رہے گا. تو ایسے میں مشورہ, 2 بڑے نقصانوں میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر چھوٹا نقصان کر لے. نکاح ختم کرنا یہ بڑا نقصان ہے, بیوی سے رجوع کر لیا اور کفارہ دے دیا قسم کا. لیکن اگر رجوع نہیں کرے گا تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی, اور پھر ہمیشہ کے لیے اگر قسم کھائی تھی, پھر 4 مہینے گزریں گے, پھر 1 طلاق واقع ہو جائے گی, پھر 4 مہینے گزریں گے, پھر 3 طلاق ہو کر نکاح ختم ہو جائے گا, اور عورت جو ہے وہ اجنبیہ ہو جائے گی. اب نہ آپس میں دوبارہ باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی رجوع ہو سکتا ہے. تو لہذا اس صورت کے اندر حکم تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد 10 سال تک بیوی سے کے قریب نہیں گیا کسی وجہ سے, یا 2-2 سال تک, جیسے بعض لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں 2 سال بعد گھر آتے ہیں, تو اس سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, نکاح برقرار رہتا ہے. جب تک اس نکاح کو ختم نہیں کرے گا وہ نکاح باقی رہے گا. تو نکاح جو ختم ہوتا ہے وہ یا تو طلاق کی صورت میں، یا خلع کی صورت میں، یا زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال کی صورت میں. اگر زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، تو مرد پر کوئی عدت لازم نہیں ہوتی. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پر عدت واجب ہوتی ہے، جس کا آگے آیت نمبر 233-234 میں آگے اس پر بیان آئے گا، تو اس وقت اس پر بات کریں گے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں آیت نمبر 228 میں. 228 آیت ہے، اس میں کہا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء. پہلے اینا کا ذکر تھا اور اس کے بارے میں بتا دیا کہ اگر انہوں نے طلاق کا عزم کر رکھا ہے کہ بیوی کو رکھنا ہی نہیں ہے اور چھوڑ دینا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر طلاق دے دی بیوی کو، تو پھر عورت جو ہے وہ تین حیض تک عدت گزارے گی. جب اس کو تین مینسز آ جائیں گے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اور طلاق دینے کا انسان اگر عزم کر چکا ہو اور حالات اور واقعات دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ اب نبھا ممکن نہیں ہے، تو بھی شریعت نے جو طریقہ کار بتایا طلاق دینے کا، ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے کہ لوگ جب شروع ہوتے ہیں اس میں تو تین سے پہلے بریک ہی نہیں لگتی، اور پھر آ کر جو ہے وہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور نارمل حالات ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں مفتیوں کے پیچھے چکر لگانے کے لیے کہ جناب کوئی صورت نکالو، کوئی صورت نکالو. ارے بھائی، یہ کوئی پاکستان کا آئین تھوڑی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر راتوں رات قرارداد منظور ہو جائے گی اور قانون بن جائے گا. یہ قانون تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں نازل کر دیا. اس کو کم کرنا، اس میں کمی زیادتی کرنا، اس میں ترمیم کرنا، اس کا کسی کو اختیار نہیں. لوگ آج کل اجتہاد کہتے ہیں کہ اجتہاد کر لو، بھائی علماء کو اس سلسلے میں اجتہاد کرنا چاہیے. تو یاد رکھیں، جس حکم کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہو گئی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو، یا صحابہ کرام کی رائے ہو، اس کے بارے میں اجتہاد نہیں ہوتا. اجتہاد تو ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ کوئی نئی صورت پیدا ہو گئی اور اس کا قرآن اور سنت میں، یا صحابہ کرام کے اقوال میں، یا فقہا کی تصریحات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں اجتہاد کیا جائے گا. جیسے ایئر کنڈیشن ہے، اب ایئر کنڈیشن استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اجتہاد کیا جائے گا، کیونکہ اس چیز کی صراحت نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ حدیث میں ملتی ہے، نہ صحابہ کرام کے دور میں یہ چیز موجود تھی. تو یہاں پر اجتہاد کیا جائے گا. لیکن جہاں تک طلاق کی صورت ہے تو طلاق کے تو احکامات واضح ہیں. تو سوچا، دل میں خیال آیا کہ طلاق کی پوری صورتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائیں. اگر میاں بیوی کے درمیان یہ طے ہو گیا ہو کہ اب نبھا ممکن نہیں، اور حالات اور واقعات کے لحاظ سے نبھا ہونا مشکل ہے، تو عورت کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت طہر کہلاتی ہے اور ایک حالت حیض. تو عورت کی ایسی پاکی کی حالت جس حالت میں شوہر نے اس سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں، اس حالت میں وہ اسے ایک طلاق دے اور چھوڑ دے، نہ رجوع کرے اور نہ مزید طلاق دے. جب اس کی عدت جو اس آیت نمبر 228 میں بتایا کہ تین مینسز جب گزر جائیں گے تو عدت گزر جائے گی، عورت بائن ہو جائے گی. اب عورت بھی آزاد ہے، چاہے تو اسی شوہر سے دوبارہ نئے مہر پر دوبارہ نکاح کر لیں، اور چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لیں، اور مرد بھی آزاد ہے. اب جب حالات گزریں گے تو دونوں حقیقی حالات کے اندر اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، اور واپسی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ تین پر اقدام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی راستہ نکالو. ارے بھائی، یہ چیزیں، یہ احکامات اور یہ طریقہ کار کوئی چھپے ہوئے تو نہیں ہے کسی سے. اگر کوئی ان کو معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر سکتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں لاپرواہی اتنی ہو گئی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ ہم لوگوں نے اس کو فضول چیز سمجھ رکھا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک. میں آج کل یہ دیکھتا ہوں، بلکہ اکثر اس سے واسطہ بھی پڑتا رہتا ہے، کہ شادی کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں رسمیں کتنی ہیں. ان تمام رسموں میں کیسے حالات ہوتے ہیں، لیکن زوجین کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہم جو نکاح کر رہے ہیں اس کے احکامات کیا ہیں، طلاق کے احکامات کیا ہیں، نان نفقے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے کیا دیے ہیں، اس نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد عورت پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، مرد پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ ہم سکھاتے ہی نہیں. ایک گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں جسے ہم بدل بھی سکتے ہیں، جو لینا کوئی فرض یا واجب نہیں، لیکن ہم اس کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس کا آئل کب چینج ہوگا، کتنے عرصے بعد اس کا آئل چینج کرنا ہے، کتنے قسم کا اس کا آئل ڈلتا ہے، کتنے عرصے کے بعد اس کی ٹیوننگ کرانی ہے، کتنے عرصے کے بعد اس کی سروس کرانی ہے، اس کے فیول کا ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگا، اس کے اندر کون سا فیول ڈالنا ہے. لہذا کوئی آدمی بھی آپ دیکھیں کہ پیٹرول گاڑی لے تو کبھی بھی ڈیزل میں کھڑا نہیں ہوتا کہ میں اس میں ڈیزل ڈلوا لوں. ہر چیز کو سیکھتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں لاپرواہی ایسی آ گئی کہ نکاح کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، برسوں اس کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کتنی تقریبات ہیں، کیسا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، نکاح بھی ہو رہا ہے. اول تو بےچارے قاضی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، میں تو کہتا ہوں کہ ناچ گانے والوں کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے. جو شادی کی تقریب میں کھانا سرو کرنے والے ویٹرز ہوتے ہیں، ان کی اہمیت اور حیثیت زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ قاضی کے، حالانکہ اگر وہ لوگ نہ ہوں تب بھی شادی ہو جائے گی. لیکن یہ لاپرواہی ہی تو ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جس بندھن میں بندھ رہے ہیں اس کے کیا احکامات ہیں. میں تو کہوں گا کہ آپ داد دیجئے، تھائی لینڈ کے قریب ایک ملک ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، تھائی لینڈ اور اس کے آس پاس ایک ملک ہے، بہت اچھا اور بڑا بڑی اچھی معیشت ہے اس ملک کی. وہاں کے مسلمانوں نے ایک کورس بنایا جو 28 گھنٹے کا کورس ہے، جس کے اندر نکاح کے احکامات، نان نفقے کے احکامات، بچوں کی تربیت کے احکامات اور طلاق کے احکامات ہیں. 28 گھنٹے میں بتائیے کتنا ٹائم لگتا ہے، شادی کرتے ہوئے بری اور ان چیزوں کی خریداری میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے کم وقت اس میں لگے گا، لیکن زندگی بھر اس کا فائدہ ہوگا. تو اس بات کو آگے بڑھائیے. یہ بات جو دین کی بات ہم سنتے ہیں، یہ بیکار باتیں نہیں ہیں، یہ فضول باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی اہم اور قیمتی باتیں ہیں. ان باتوں کو سمجھنا اور ان کو آگے بڑھانا ضروری ہے. اگر آج ہم اور آپ ارادہ کر لیں کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے، کوئی ایسا مختصر سا نصاب بنایا جائے جس میں نکاح کے احکامات ہوں، طلاق کے احکامات ہوں، نان نفقے کے احکامات ہوں، یہ تمام چیزیں نکاح کرنے والے جتنے لوگ بھی نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں وہ یہ کورس پڑھیں، یہ چیزیں پڑھیں اور اس کا ایک سرٹیفکیٹ بھی بنے، اور وہ سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر کسی کو نکاح نامہ ایشو نہ ہو، یہ قانون بننا چاہیے. لیکن اس طرف تو توجہ نہیں ہے، اور پھر جب حالات اور واقعات پیش آتے ہیں پھر آگے بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی مولویوں نے اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، یہ تو کسی قسم کا کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے، جو بات انہوں نے کہہ دی بس وہ حرف آخر رہتی ہے. تو بھائی مولویوں کو یا مفتیوں کو کسی قسم کا کوئی بیر نہیں ہے کسی سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن و سنت کی روشنی میں جو آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اہتمام کرنے کی اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، الطلاق مرتان، کہ طلاقیں تو صرف دو ہی ہیں. اس کے بعد حکم یہ کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اگر اس کے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھے، اور اگر چھوڑنا ہے تو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے. اس کے بعد اگر طلاق دی، فَإِن طلق، اگلی آیت میں 230 جو شروع ہو رہی ہے اس میں کہا فَإِن طلق، کہا اب اگر طلاق دی دو طلاقوں کے بعد، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو اب یہ پہلے شوہر کے لیے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوگی، اب نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ دوبارہ انہیں میاں بیوی کا نکاح ہو سکتا ہے نہ رجوع ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا سخت حکم ہے، اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ سخت حکم نہیں ہے. وہ عورت جو ایک مسلمان مرد پر حرام تھی، ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور مرد نے کہا میں نے قبول کیا، ایک دفعہ کہنے سے وہ عورت حلال ہو گئی. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا میرے بھائیوں، انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک دفعہ طلاق کہہ دینے سے وہ حرام ہو جاتی، لیکن شریعت نے، اللہ تعالی نے، اللہ تعالی کو علم ہے، خالق جانتا ہے کہ مخلوق کے کیا حالات ہیں، کیا تقاضے ہیں، اس نے بتا دیا کہ نہیں میں تو تمہیں تین اختیار دے رہا ہوں. اب اگر کوئی آدمی ایک ہی نشست میں تینوں اختیار استعمال کر لے تو وہ اختیار استعمال کرنے والے کی غلطی ہے، نہ کہ بنانے والے، قانون بنانے والے کی. قانون بنانے والے نے تو قرآن کریم میں واضح بتا دیا اور اس کو کسی سے چھپا کر بھی نہیں رکھا، جو چاہے اس کو معلوم کر سکتا ہے. اس آیت کے درمیان میں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اور اگلی آیت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس درمیان میں تھوڑا سا خلع کا ذکر ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان موافقت نہ ہو اور دونوں باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے جدائی چاہتے ہوں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ اگر انہیں خوف ہے کہ وہ اللہ تعالی کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ مرد نے جو کچھ دیا عورت وہ اس کو واپس کر دے اور باہمی رضامندی سے خلع کر لے. خلع کا حکم بھی طلاق بائن کا ہوتا ہے. اگر ایک مرد اور عورت نے آپس میں خلع کر لیا اور سال، دو سال، تین سال کے بعد ان کو تنبہ ہوا، بچے جب بڑے ہونے لگے، ان کے تربیت کے مسائل ہوئے، تو دونوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہم اب ساتھ رہتے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے، دوبارہ نکاح کر لیں، تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. تو ہم یہ جو واپسی کا راستہ ہے اس کو خود بند کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مفتیان کرام کوئی راستہ نکالے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جناب ایک نشست کے اندر اگر تین طلاق دے دی تو تین نہیں ہوگی، ایک ہی ہوگی. یہ دیکھیں یہ اس آیت کے اندر کتنا، یہ کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، الطلاق مرتان، طلاقیں تو دو ہی ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اور اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اس کے بعد اگر طلاق دی، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اب اگر رجوع کرنا ہے تو اس کے لیے حلالہ کوئی ارینج پروسیس نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، حلالہ کوئی ارینج پروسیس نہیں ہے دوبارہ نکاح کرنے کا، بلکہ یہ تو پروسیس ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حلالہ ہو گیا. جیسے ایک خاتون نے کہیں نکاح کیا، ایک عورت اور مرد کا نکاح ہوا، کسی وجہ سے اگلے دن ہی تین طلاقیں ہو گئیں. اب اس عورت نے، سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کیا. اب نکاح کرنے کے بعد ولیمے سے پہلے ہی دوبارہ میاں بیوی میں کوئی چپکلش ہو گئی اور اس نے، مرد نے جو ہے وہ اس کو طلاق دے دی. اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ ہو گیا حلالہ. یہ کوئی ارینج پروسیس نہیں ہے پہلے سے طے کیا جائے. تو پہلے سے طے کر کے حلالہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور حلالے کی شرط سے نکاح کرنا، یہ جو حکم حدیث ہے نا کہ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے اور جس کے لیے کیا گیا اس پر بھی لعنت ہے، یہ لعنت اس صورت میں ہے جب عقد نکاح کے اندر حلالہ کو شرط بنا کر ذکر کیا جائے. اور اگر نکاح عام طریقے سے ہو، جس طرح سے ہوتا ہے، اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہے، یا تو عورت، ایک طریقہ اور ذکر کیا ہے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ نے، آپ کے مسائل اور ان کے حل میں، جو ان کا سلسلہ تھا، بڑا کامیاب سلسلہ تھا، اور حضرت کے وصال کے بعد مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب رحمہ اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا، لیکن ان کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ بالکل متروک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس فرض کفایہ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. جب اس آپ کے مسائل اور ان کے حل کو جمع کرنا شروع کیا تو 10 جلدوں سے زیادہ کتاب جمع ہو گئی، بظاہر قطرہ 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 کر کے، جو کہا جاتا ہے نا کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، وہ اس کی واضح مثال ہے. تو اس میں انہوں نے ایک طریقہ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ عورت نکاح کرتے وقت ہی، یہ ویسے تو طلاق کا اختیار مرد کو ہوتا ہے، لیکن اگر نکاح کے اندر عورت شرط یہی رکھ لے کہ اسے ایک طلاق بائن کا اختیار ہمیشہ کے لیے ہوگا تو عورت کو بھی اختیار ہو جاتا ہے، لیکن اس اختیار کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورت مرد کو طلاق دے گی، نہیں نہیں نہیں، وہ عورت مرد کو طلاق نہیں دے گی، لیکن وہ عورت خود اپنے اوپر طلاق واقع کرے گی. تو اگر اس شرط کے ساتھ کوئی عورت کسی سے نکاح کر لے اور نیت اس کی جو ہے ویسے اس کے ذہن میں حلالہ ہو، اور نکاح کے وقت حلالے کا کوئی ذکر نہ ہو بلکہ یہ ذکر ہو کہ میں اس شرط سے پر نکاح کرتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے ایک طلاق بائن کا حق حاصل ہوگا، اور مرد یہ کہے کہ میں اس شرط کے ساتھ اس نکاح کو قبول کرتا ہوں، تو اس نکاح کے بعد عورت کو ساری زندگی ایک طلاق بائن کا حق حاصل ہوگا، اور وہ جب اس حق کو استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتی ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، اور اس صورت کے اندر لعنت اللہ علی المحلل والمحلل لہو کا وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو لہذا میں آپ حضرات کو اس کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ میں ایک قرآن کریم کا ایک حکم بتا رہا ہوں جو طلاق ثلاثہ کا حکم ہے، اور اس آیت نمبر 230 231 اور 232 سے سمجھ میں آتا ہے. اب اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے تو مہر واجب ہو جاتا ہے. عورت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس زواجی تعلق سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اس صورت کے اندر تو اگر مہر، پھر عورت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ نکاح کرتے وقت مہر کو ذکر کیا یا نہیں کیا. اگر نکاح کرتے وقت مہر کو ذکر کیا اور مہر طے کیا تو پھر ازدواجی تعلق سے پہلے، میاں بیوی کی ملاقات اور خلوت سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو عورت کو نصف مہر ملے گا، جو مہر طے ہوا تھا اس کا آدھا مہر ملے گا، اور اگر مہر طے نہیں ہوا تھا تو پھر عورت کو مہر نہیں ملے گا، اس کو بری کے کوئی سوٹ ہے اور جو آج کل رواج بھی ہے وہ دے دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کو وہ ملے گا. تو پھر اب لوگ پہلے تو طے نہیں کرتے اور پھر بعد میں عدالتوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ رضاعت کے احکامات آیت نمبر 233 میں، 229 میں طلاق ثلاثہ کا ذکر ہے، 30-31 آیت نمبر 232 میں وہ رضاعت کا ذکر ہے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ. نکاح کے بعد چونکہ اولاد ہوتی ہے اور اولاد ہونے کے بعد رضاعت کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہاں پر بتا دیا کہ بچے کو دودھ پلانے کا جو حکم ہے عورت کا وہ پورے دو سال ہے، پورے دو سال، لہذا دو سال سے ایک دن بھی کم کیا جائے گا تو اس کی اجازت ہے کہ دو سال پلا سکتے ہیں. تو یہ کہہ سکتا ہے بچہ کہ میرے حق میں کمی ہو گئی، اگر کسی وجہ سے دودھ آنا رک گیا تو وہ قدرتی امر ہے، لیکن دو سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے، اور جب دو سال مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک دن بھی مزید پلانا جائز نہیں. اب اس کے لیے دودھ حرام ہو گیا جس طرح دوسری چیزیں حرام ہیں، اب اس کے لیے ماں کے دودھ کا وہ حکم نہیں ہے، لہذا دو سال تک تو پوری اجازت ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، اور ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانے کی اجازت ہے پورے دو سال تک، جس کا مدت رضاعت مکمل کرنے کا ارادہ ہے. تو لہذا اس کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ دو سال تک بچے کو دودھ پلائے. اور یہ جو رضاعت کا دودھ ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے میڈیکلی بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. پہلے تو لوگوں نے میڈیکل سائنس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں نا، پہلے تو لوگ ڈبے کا دودھ لے کر آتے تھے آرٹیفیشل دودھ کہ یہ پلاؤ بچے کو، لیکن آج پوری میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے کہ بچے کی سب سے بہترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کا، تو بڑا عجیب لگا کہ اس ڈاکٹر نے باہر ایک بورڈ لگا رکھا تھا کہ دودھ بنانے والے کمپنیاں اور ان کے ریپرزینٹیٹو کا داخلہ اس کلینک میں ممنوع ہے. اور اس عورت سے میں نے ذکر کیا کہ بھائی دودھ کافی نہیں ہوتا، تو بڑی ناراض ہوئی وہ. اس نے ہم دونوں میاں بیوی کی صحیح معنوں میں کہنا چاہیے نا کہ دماغ درست کیا، اور اس نے یہی آیت پیش کی میرے سامنے کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ دو سال تک دودھ پلاؤ، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ دودھ کافی نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کا حکم دے اور اس بات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم ہی نہیں دیتے. اور یہی بات سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت میں ارشاد فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس چیز کا مکلف ہی نہیں بناتے جس کی اس کے اندر طاقت اور ہمت نہ ہو. اور اس عورت، اس ڈاکٹر نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کسی بچے کو پورے 2 سال تک ماں دودھ پلائے تو وہ بچہ ماں کی ریزسٹنس پاور پہ 14 سال تک رہتا ہے. یعنی 14 سال تک قوت، ماں کی قوت مدافعت اس بچے کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے، اس کی اپنی قوت مدافعت تو محفوظ ہوتی ہے. یہ اس کے دنیاوی فوائد ہیں. اور اخروی فوائد کے لحاظ سے فقہا نے بہت ساری چیزیں بتائیں، بزرگان دین نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ عورت ذکر کرے، بچے کو جب دودھ پلائے تو دودھ پلانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اور دودھ پلاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. اس وقت بچے سے جو باتیں کرے گی اور بچے کے سامنے جو ذکر سامنے آئے گا وہ اس کی گھٹی میں ہوگا. پہلے مسلمان مائیں بچوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھیں، اور جب بچہ دودھ چھوڑتا تھا تو اسے قرآن کریم کی آیات یاد ہو جاتی تھی. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات میں نے کسی کتاب میں پڑھی کہ جب انہوں نے ماں کا دودھ چھوڑا تو انہیں تقریباً 5 سپارہ یاد تھا. اس پر بھی ان کی دادی کہا کرتی تھی ان کے والد سے کہ تو تو سانڈ پال رہا ہے، جب تیرا دودھ چھڑایا تھا ہم نے تو تجھے تو پورے 2 سپارے حفظ تھے. آج بچے کو حروف تہجی کی پہچان نہیں ہوتی، یہ پہچان ماں ہی کراتی ہے. اور دودھ پلانے کا وقت ایک کردار سازی کے لیے بڑا آئیڈیل وقت ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں تو تبھی آئیں گی نا جو میں نے شروع میں بات کی کہ نکاح کرنے سے پہلے یہ سیکھ لیں کہ ہم جس بندھن میں بند رہے ہیں اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، طلاق کے احکامات سیکھے، بچوں کی تربیت کے احکامات سیکھے. علماء نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھ دی تربیت اولاد کے سلسلے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سکھا دیا، صحابہ کرام سے کر کے بتلا دیا، اور اس تربیت کے بعد جو نسل سامنے آئی اس نسل نے پوری دنیا پر حکمرانی کر کے اور اسلام کو پھیلا کر بتا دیا کہ اسلام تو پھیلنے والا مذہب ہے، یہ محبت سے، محبت اور عاشقی کا مذہب ہے، یہ وہ مذہب ہے جس کے زیر نگی آ کر دنیا کی تمام اقوام سکھ سے رہ سکتی ہیں. اور آج مسلمان ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں پریشان ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام کے احکامات میں فرق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اسے یہ معلوم، اسے بس اتنا معلوم ہے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، بس اسے یہ معلوم ہے کہ یہ اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنے جانا ہے، اور میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا، بس اسے اتنا سرسری سے احکامات جو ایسی آواز سننے سے پتہ چل گئے وہ احکامات معلوم ہوتے ہیں، جو حقیقی احکامات ہیں ان سے ہم دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ مار بھی کھا رہے ہیں، اور لوگ ہماری ہی چیزیں لے گئے، ہماری ہی چیزیں لے جا کر اسے انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ترتیب دے لیا، اور ہماری ہی چیزیں ہم سے لے گئے، اس پر عمل کر کر دنیا میں کامیابی حاصل کی. ان کی دنیا سکون سے چل رہی ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو میں یہ بات پورے وسوخ سے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ دنیا کی کامیابی ملے گی نہ آخرت کی کامیابی ملے گی. دنیا اور آخرت میں ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر اس قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا. آج ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن کریم ہم سے کہہ کیا رہا ہے. صحابہ کرام جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو ان پر احوال طاری ہوتے تھے، انہیں رقت آتی تھی، انہیں رونا آتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب سورۃ طہٰ پڑھتے تھے تو روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. اور آج قرآن کی آیات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی پڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، یہاں پر قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. تو مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے پہلی چیز یہ کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھیے. میں نے کل یہ بات عرض کی تھی، پرسوں بھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور یہ قرآن کریم کسی کے روکنے سے رکے گا نہیں، یہ پھیلتا ہی رہے گا. البتہ جو مسلمان اس کے لیے وقت نکالے گا اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا. حدیث میں صاف کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور پہلے دن جو آیت آئی تھی نا لقد جاء ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو دعا مانگی تھی کہ اللہ ان میں ایک ایسا پیغمبر بھیجئے جو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، تو یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانے کی ہیں. اور اسی سے مکتب کا علم پتہ چلتا ہے، جو بچوں کو شروع میں جو قرآن کریم سکھایا جاتا ہے نا، حروف تہجی کی پہچان، پھر قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا سکھانا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے. ہمارے لوگ شروع سے لے کر او لیول کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ٹیوشن دلاتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے پر انہیں مجبور کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نہیں سکھاتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرو، اسلام یہ نہیں کہتے کہ انجینئر مت بنو، سائنسدان مت بنو، ڈاکٹر مت بنو، نہیں، سب کچھ بنو، لیکن مسلمان بھی تو بنو پہلے. اور مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھے. حفاظ قرآن کے واقعات دیکھیے، لوگوں نے قرآن کریم کی کیسی کیسی خدمت کی. آج اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ قرآن میں الف کتنی دفعہ آیا تو یہ کام ہوا ہوا ہے، المعجم المفارس موجود ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اس کے اندر تمام آیات کو جمع کر دیا، کون سی آیات کس جگہ کس کس طرح سے آئی ہے، یہ سب قرآن کریم کا کام ہوا ہوا ہے. ہمارا کام ہے اس سے فائدہ اٹھانا. تو میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی صحیح قرآن کریم پڑھنا سیکھیے. قرآن کریم کے چند الفاظ ہیں جن کا تلفظ عام زبانوں کے تلفظ سے تھوڑا سا مختلف ہے. سب سے پہلے لفظ سا ہے، پھر ہا ہے، اس کے بعد صاد، ضاد، طا، ضا، عین، پھر قاف. یہ سات آٹھ حرف اگر ان کا صحیح تلفظ سکھا دیا ہم نے اپنے بچوں کو اور خود سیکھ لیا تو قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنا ہمیں آ جائے گا. اور قرآن کریم کی صحیح تلاوت سیکھنا یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان ماں بہن کی اور ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھلائے. قیامت کے دن قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے اس اسکول کا انتخاب کیوں نہیں کیا، لیکن اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھلایا. اس کا جواب قیامت کے دن ہمیں دینا پڑے گا بچوں کی تربیت میں. اس وقت کیا کریں گے؟ آج تھوڑا سا اس کے لیے وقت نکال لیجیے. اب تو اتنی سہولت ہو گئی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب ہم غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، اسلامک سینٹر ہمارے، ہم تو ایک ٹاؤن میں رہتے ہیں، اسلامک سینٹر ہم سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، صبح 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو 7 بجے گھر آتے ہیں، بتائیے بچوں کی تعلیم کا کیا انتظام کریں. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کیسا وقت آئے گا اور لوگ یہ شکوہ کریں گے، لیکن اب سائنسی ترقی نے اس شکوے کو بھی دور کر دیا. لوگوں نے قرآن کریم کی، جن کو فکر تھی انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم جو ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اس طرح سے بچوں کو دلا دی. آج لوگ اس طرح کا بھی کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالی نے توفیق دی، انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو جمع کر لیا. قرآن کریم کے اندر کل 78,000 الفاظ ہیں، اگر مقررات کو، ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے تو 4,500 الفاظ بنتے ہیں. اگر ان کو کیٹیگری وائز تقسیم کیا جائے تو سب سے پہلے 4 قسمیں بنتی ہیں ان کی، پھر ہر کیٹیگری کی 3-3 قسمیں ہیں، تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 600-700 الفاظ بنتے ہیں ایک کیٹیگری کے اندر. اگر ان الفاظ کو کوئی آدمی سیکھ لے تو اگر پورا سال آدھا گھنٹہ خرچ کرے تو 1 سال کے بعد انشاءاللہ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ قرآن کریم صحیح پڑھ رہا ہوگا، صحیح تلفظ کے ساتھ، اور صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح ترجمہ سمجھ بھی رہا ہوگا. اب بتائیے اگر یہ کام ہم خود ہی نہ کریں تو ہمارا ہی قصور ہے نا. ورنہ ریسورسز تو اویلیبل ہیں، ذرائع تو ہمارے پاس موجود ہیں، مہیا ہیں ہمیں، ہماری توجہ نہیں ہے اور لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے قاری صاحبان کو، لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اسکائپ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، یاہو میسنجر سے کر رہے ہیں، بزر کانفرنسنگ سے کر رہے ہیں، وی بزر سافٹ ویئر، بہت سارے سافٹ ویئر ہیں. اس میں قرآن کریم دونوں کے پاس ہوتا ہے، دونوں جو ہے وہ اپنی دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اسکرین شیئر کرا دیتا ہے، اور جس طرح قرآن کریم پر انگلی پھیر کر پڑھا جاتا ہے، اس طرح وہ ماؤس کے ذریعے سے انگلی کا کام لیا جاتا ہے. بچے اس میں قرآن کریم سیکھ رہے ہیں. بڑوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بچے تو قرآن کریم کو کی صحیح تلاوت سیکھ رہے ہیں، بڑے قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کا کام ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اگر روزانہ آدھا گھنٹہ دیں اور اگر بالکل اس کی استعداد کم ہو تو اس کو ایک سال لگے گا. اگر اچھی استعداد کے لوگ ہوں، تعلیم یافتہ لوگ ہوں اور تعلیمات کو جاننے والے ہوں تو وہ سیکھ سکتے ہیں. پھر یہ آیات احکام کو سیکھنے کے لیے اس کو بہت تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. خدا کے لیے اس رمضان میں اس بات کا عہد کر لیجئے اور اس چیز کو آگے بڑھائیے. الا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر آگے بڑھایا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پہ فرما دیا تھا کہ میری ان باتوں کو آگے تک پہنچاؤ. اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ خیر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، خیرکم من تعلم القرآن ما علم، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھلائیں. لہذا اس کام کو آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے. اپنے آپ اگر غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں تو آج آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے پیش کرنے کو، آج ریسورسز اویلیبل ہیں. آپ کوشش کیجئے، تھوڑی سی فکر کیجئے اور اس درس کو سننے کے بعد، ان گزارشات کو سننے کے بعد کچھ خود غور و فکر کیجئے کہ قرآن کریم کے کیا تقاضے ہیں اور ہم ان تقاضوں میں کتنا پیچھے ہیں، اور کہیں اس کا وبال تو نہیں جو آج مسلمان اس دنیا میں پستی کا شکار ہیں اور ذلت کا شکار ہیں، اور ہر جگہ ان کو دبایا جا رہا ہے، ہر جگہ ان کو مار پڑ رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مسلمانوں کی پسی کے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا سے رہائی کے بعد کیا فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے پسی کے دو سبب ہیں، ایک قرآن سے دوری، دوسرا آپس کے اختلافات. جب قرآن سے قریب ہو جائیں گے آپس کے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ اب تو میں یہی کروں گا کہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمارے استاد حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک معذور آدمی، دونوں ٹانگوں سے معذور، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا درد ان کے سینے میں رکھا. 11 مہینے میں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا. آج ایسی مثالیں بہت کم ہیں. میری ایک بہن ہے، چھوٹی بہن، اس کی بچی کو کے دل میں یہ دائیا پیدا ہوا کہ جناب نہ میرے ابا حافظ ہیں نہ میری اماں حافظ ہیں. بچی چھوٹی سی بچی، 11 سال کی، 10-11 سال کی بچی، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دائیا پیدا کیا کہ نہ میں حافظ ہوں، نہ میری والدہ حافظ ہیں، نہ میرے والد صاحب حافظ ہیں، نہ کوئی بھائی حافظ ہے. اگر قیامت آ گئی تو ہمارے گھر میں تو کوئی حافظ ہی نہیں ہوگا. گزشتہ سال، یقین کیجئے، گزشتہ سال شعبان کے مہینے میں اس نے یہ، اس کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا اور اس نے حفظ کرنا شروع کیا، اور اس سال رمضان سے پہلے اس بچی نے قرآن کریم مکمل کر لیا. اور ایسے ہی مکمل نہیں کیا، بلکہ ابھی پرسوں میری بہن کی بات ہو رہی تھی، آج اس کا جائزہ تھا، 10 سپاروں کا آخر میں ٹیسٹ لیا، ہر سپارے کے بعد اس سپارے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اس سپارے میں 4-5 جگہوں سے اس سے سنا جاتا ہے، پھر اگلا سپارہ شروع کیا جاتا ہے. یہ ترتیب ہے، یہی قرآن کریم کی ترتیب ہے. اور سبق بھی یاد کرنا ہے، اور جس سپارے میں سبق ہے اس کو حفظ والے سبقی سپارہ کہتے ہیں، وہ سپارہ بھی سنانا ہے. اس کے بعد 2 سپارے منزل کے بھی سنانے، پچھلے سپاروں میں سے روزانہ بدل بدل کر ترتیب سے 2 سپارے سبق سنائیں گے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی چل رہی تھی اس کی، اور اس میں بھی وہ ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈر رہی اور قرآن کریم اس کا حفظ ہو گیا. جب ایک دس سال کی بچی ایک سال کے عرصے میں حفظ کر سکتی ہے پختہ حفظ, تو ایک اچھی استعداد کا شعور رکھنے والا, شدھ بدھ رکھنے والا ایک بڑا انسان کیا وہ ایک سال میں قرآن کریم کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھ سکتا, اس کا ترجمہ اور مطلب نہیں سمجھ سکتا؟ کر سکتا ہے, بس تھوڑی سی ہمت اور استقامت کی ضرورت ہے. اور جب یہ کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے. اس چیز کو پھیلائیے, اپنے خود بھی اس کا ذکر کیجئے اور اپنے جاننے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے. انشاءاللہ قرآن کے داعی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. اصل بات تو آیات احکام کی ہو رہی تھی, یہ اللہ جانے یہ باتیں کس طرح سے آ گئیں. جو باتیں بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, کیونکہ قرآن کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کی, اور اسے پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری اس ویب سائٹ کے منتظمین کے لیے بھی دعا کیجیے, انہوں نے بھی قرآن کی اشاعت کے لیے اس کام کو شروع کیا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے قبر اور آخرت کی تیاری کے لیے معاون بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.